سورة العنكبوت. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. الف لام میم حروف مقطعات ہیں. کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کے صرف اس دعوے پر کہ ہم ایمان لائے ہیں ہم انہیں بغیر آزمائے ہوئے ہی چھوڑ دیں گے؟ ان سے اگلوں کو بھی ہم نے خوب جانچا, یقیناً اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانچ لے گا جو سچ کہتے ہیں, اور انہیں بھی معلوم ہو جائے گا جو جھوٹے ہیں. ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون. کیا جو لوگ برائیاں کر رہے ہیں انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ہمارے قابو سے باہر ہو جائیں گے؟ یہ لوگ کیسی بری تجویزیں کر رہے ہیں؟ حقیقت کیا ہے؟ من کان یرجو لقاء اللہ فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. جسے اللہ کی ملاقات کی امید ہو پس اللہ کا ٹھہرایا ہوا وقت یقیناً آنے والا ہے. وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ. اور ہر ایک کوشش کرنے والا اپنے ہی بھلے کی کوشش کرتا ہے. ویسے تو اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے. اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے سنت کے مطابق کام کیے ہم ان کے تمام گناہوں کو ان سے دور کر دیں گے اور انہیں ان کے نیک اعمال کے بہترین بدلے دیں گے. ہم نے ہر انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی نصیحت کی ہے. ہاں اگر وہ کوشش کریں کہ آپ میرے ساتھ اسے شریک کر لیں جس کا آپ کو علم نہیں تو ان کا کہنا نہ مانیے. تم سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے. پھر میں ہر اس چیز کو جو تم کرتے تھے تمہیں خبر دوں گا. اور جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور نیک کام کیے انہیں میں اپنے نیک بندوں میں شامل کر لوں گا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ. بعض لوگ ایسے ہیں جو زبانی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں لیکن جب اللہ کی راہ میں کوئی مشکل آ پڑتی ہے تو لوگوں کی ایذا دہی کو اللہ کے عذاب کی طرح بنا لیتے ہیں. ہاں اگر اللہ کی مدد آ جائے تو پکار اٹھتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھی ہی ہیں. کیا دنیا جہان کے سینوں میں جو کچھ ہے اس سے اللہ تعالیٰ دانا نہیں ہے؟ جو لوگ ایمان لائے اللہ انہیں بھی ظاہر کر کے رہے گا اور منافقوں کو بھی ظاہر کر کے رہے گا. کافروں نے ایمان والوں سے کہا کہ تم ہماری راہ کی تابے داری کرو ہم تمہارے گناہ اٹھا لیں گے, حالانکہ وہ ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی اٹھانے والے نہیں اور یہ تو محض جھوٹے ہیں. وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَا أَثْقَالِهِمْ. البتہ یہ اپنے بوجھ ڈھوئیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور بوجھ بھی, اور جو کچھ جھوٹ یہ باندھ رہے ہیں ان کے بارے میں ان سے سوال کیا جائے گا. رکوع نمبر 13. اس کا عنوان ہے ایمان اور آزمائش. بڑی خوبصورت آیت ہے اور یہی ہے پہلی آیتیں شروع کی آیت نمبر 2 سے 6 تک. یہ ہے آج کی آیات تدبر بھی. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. ایک سوال اللہ تعالیٰ نے اٹھایا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف یہ بات کہنے پر کہ لا الہ الا اللہ توڑ دیے جائیں گے اور کیا ان کی آزمائش نہ کی جائے گی؟ حقیقت یہ ہے کہ ایمان کی آزمائش لازم ہے. جیسے آپ یہ سوچ لیں کہ آزمائش ناگزیر ہے, اس کے بغیر گزارا نہیں. پہلے لوگوں کو بھی آزمایا گیا. کیوں؟ تاکہ سچے اور جھوٹوں کا فرق پتہ چل جائے. جتنا ایمان زیادہ ہوتا ہے نا اتنی بڑی آزمائشیں آتی ہیں. ایک آزمائش آتی ہے ایمان لانے پہ, کلمہ پڑھنے پہ, اسلام قبول کرنے پہ. پہلے دور کے لوگوں کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان کی مشکلات کیسی تھیں؟ پتھروں پہ لٹائے گئے, کانٹوں پہ بچھائے گئے, بھاری پتھر رکھے گئے, لیکن ان کی زبان سے احد احد کی پکار تھی. وہ حضرت بلال ہوں, وہ بی بی سمیہ ہوں, وہ بی بی سارہ ہوں، کوئی بھی ہو، ایمان کی آزمائش جو تھی اس پہ ہلے نہیں. 13 سال تک مکہ میں جو مشکل حالات رہے وہ اصل میں مسلمانوں کی اسی آزمائش کے تھے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر دور میں تمہیں آزمایا جائے گا، یہ کانٹوں کا سفر ہے. علامہ اقبال نے اسی بارے میں ایک بڑا خوبصورت شعر کہا تھا کہ چوئی گویم مسلمانم بلرزم کدانم مشکلات لا الہ الا اللہ. کہتے ہیں کہ جب میں لا الہ الا اللہ کہتا ہوں تو میرا دل کانپتا ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اس کے بعد بڑی مشکلات آتی ہیں. وہ کہتے ہیں نا، وہ یہیں سے پلٹ جائے جسے جان ہو پیاری. یعنی یہ کانٹوں کا سفر ہے. اسلام، ایمان، اللہ کی معرفت، آزمائشوں کی بھٹی سے گزرتا ہے انسان اور پھر کندن بنتا ہے. کیوں دیکھنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اس بندے کے دل میں کھوٹ تو نہیں ہے، کیا واقعی یہ اپنی بات میں سچا ہے بھی کہ نہیں. یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے کوئی کسی سے رشتہ مانگتا ہے نا، تو لڑکی والے جو ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا بات کو پیچھے ڈالتے ہیں، کیا دیکھنا چاہتے ہیں، نہ کیوں کرتے ہیں، پہلی دفعہ ہاں کیوں نہیں عموماً کرتے کہ ذرا دیکھ لیں کہ ان کی تڑپ سچی ہے، کیا واقعی سنجیدہ ہیں یہ اپنی اس بات میں. یا کوئی سودا آپ لیتے ہیں، کوئی گھر بیچ رہے ہیں، لے رہے ہیں، تو آپ ذرا کہتے ہیں اچھی طرح چھان پھٹک کر لیں تاکہ بعد میں نہ جاؤ. اب دنیا میں تو اگر آپ نے کچھ لیا اور اچھا نہیں لگا، جا کے اگلے دن واپس کر کے آ گئے، ریٹرن کر دیا، اللہ نہ کرے شادی ہوئی نہیں نبھی، طلاق ہو گئی، لیکن ایمان کی طرف آ کے جب پلٹیں گے تو خسرت دنیا والا آخرہ، دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی. اسی لیے کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کرنا چاہیے، کسی کو لالچ کی بنیادی عمل کی باتیں لکھتے چاہیے، کسی کو لالچ دکھا کے مسلمان نہیں کرنا کہ میں تم سے شادی نہیں کر سکتی جب تک تم مسلمان نہیں ہوگے. یہ کوئی دلیل نہیں ہے کسی کو اسلام پہ بلانے کی. وہ اسلام صرف اس عورت کو پانے کا نہ ہو، اللہ نہ کرے. ٹھیک ہے بعض دفعہ دل میں ایمان آتا ہے تو سچے دل سے بھی لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں، لیکن صرف یہ وجہ نہیں. کسی کو یہ کہنا چاہے تم مسلمان ہوگی پھر تمہیں یہ پیسے دوں گی، یہ تو زکوٰۃ کے پیسے ہیں اور تم ہم سے مسلمانوں کو دیتے ہیں. کسی کو لالچ دیا جاتا ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ تو تمہیں گھر بنا دیں گے، قطن نہیں. یہ بہت بڑی ایک بھول ہوگی جو ہم کریں گے، اور اس کی وجہ سے وہ لوگ سچے ایمان کی بجائے منافقت پہ ہوں گے. بعض دفعہ ان چیزوں سے ہلکا سا فائدہ ہو سکتا ہے موٹیویشن، لیکن موٹیویٹ تو کر سکتے ہیں لیکن زبردستی نہیں کر سکتے. دوسری چیز اس سے ہم نے یہ سیکھی کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس کے ایمان کے مطابق آزماتا ہے. جب میں یہ بات سنتی ہوں نا کہ آج کے دور میں حالات بڑے خراب ہیں، تو مجھے حیرت ہوتی ہے. میں کہتی ہوں خراب تو نہیں ہے، ابھی تو نہ کانٹوں پہ لٹایا گیا نہ پتھر ڈالے گئے. آج بھی اسلام پہ وہ پابندیاں تو نہیں ہیں جتنی ریلیجیس آزادیاں آج کے دور میں ہیں، پہلے تو نہیں تھی. آج اصل کیا ہے کہ ایمان کم ہو گیا، تو ہلکی آزمائش، کسی کو ایک بات سننا بھی مشکل لگتا ہے. آپ دین کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، آپ خوشی خوشی اس خیال سے باہر جاتے ہیں کہ بس لوگ کہیں گے کہ اچھا اس نے تو اب یہ عمل شروع کیا، بہت اچھا. باہر گئے تو اپنوں نے کہا رہے یہ تم نے کیا کر لیا، تم نے کیا اپنی شکل بنا لی. بس یہ بات سن کے آتے ہیں، اندر آ کے فوراً اپنا حلیہ بدلتے اور کہتے ہیں میں آج کے بعد یہ نہیں کروں گی، میں باتیں نہیں سن سکتی. عموماً لوگ کیا کہتے ہیں، میں باتیں نہیں سن سکتی. تو یاد رکھیے، جو باتیں نہیں سن سکتا پھر وہ اللہ کے دین کا نہیں ہے. یہ کام تو باتیں سننے والا ہے. ہاں اگر سچے دل سے اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ان باتوں پہ غصہ نہیں آئے گا، خوشی محسوس ہوگی. آپ یہ مسکرا دیں گے کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں جو کام میں نے کیا یہ کتنا پیارا کام ہے. تو لہٰذا ایمان کی آزمائش جو ہے انسان کے عملوں کے مطابق آتی ہے. پھر ایک اور چیز اس میں ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ بدکاروں کو پکڑنے میں جلدی نہیں کرتا. ہر ایک چیز کا ایک وقت ہے، جب اللہ کا وقت آتا ہے تو پھر وہ اس کو پکڑتا ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ بعض دفعہ ایسا بھی معاملہ ہو جاتا ہے کہ جس کے اندر انسان کوئی ایسا کام کر لیتا ہے کہ اس کو وہ آزمانے لگتے ہیں، وہ لوگ کرتے ہیں جو اس کے اپنے ہوتے ہیں. یعنی ماں باپ بھی کبھی کبھی آزمائش بن جاتے ہیں جب وہ دین کی طرف آنے سے روکتے ہیں. یعنی جب اسلام شروع ہوا تو لوگ، ایک مسلمان ہوتا تو سارے لوگ اس کے دشمن ہوتے. تو بعض دفعہ یہ بھی معلوم ہوا کہ گھر میں مخالفت بھی ہو سکتی ہے، لیکن آپ نے ان کے ساتھ معاملہ تو اچھا رکھنا ہے لیکن ان کی وجہ سے شرک نہیں کرنا. انسان ہونے کے ناطے سب سے بڑا حق جو کسی کے اوپر ہے اس کے ماں باپ کا ہے، لیکن ماں باپ کے ساتھ بھی شرک نہیں کرنا کہ ان کی بات پہ انسان گناہ کو قبول کر لے. اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ کوئی آزمائش اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جاتی ہے تو اس پہ اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھنی ہے. یہ آگے چلتے ہیں رکوع نمبر 14 پہ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ, اور ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا, وہ ان میں 950 سال تک رہے, پھر تو انہیں شیطان نے دھر پکڑا اور وہ تھے بھی ظالم. پھر ہم نے انہیں اور کشتی والوں کو نجات دی, اور اس واقعے کو ہم نے تمام جہان کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا. اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرتے رہو, اگر تم میں دانائی ہے تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے. انما تعبدون من دون اللہ, تم جن کو اللہ کے سوا پوچھ رہے ہو اور جھوٹی باتیں دل سے گھڑ لیتے ہو, سنو, جن کی تم اللہ کے سوا پوجا کرتے ہو وہ تو تمہاری روزی کے مالک بھی نہیں, پس تمہیں چاہیے کہ تم اللہ ہی سے روزی طلب کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کی شکر گزاری کرو اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. اور اگر تم جھٹلاؤ تو تم سے پہلے کی امتوں نے بھی جھٹلایا تھا, اور رسول کے ذمے تو صاف صاف پہنچا دینا ہی ہے. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ مخلوق کی ابتدا کس طرح اللہ نے کی, پھر اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ کرے گا, یہ تو اللہ تعالیٰ پر بہت ہی آسان ہے. کہہ دیجئے کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو تو صحیح کہ کس طرح اللہ نے ابتداءً پیدائش کی, پھر اللہ تعالیٰ ہی دوسری نئی پیدائش کرے گا. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یعذب من یشاء ویرحم من یشاء وإلیہ تقلبون, جسے چاہے عذاب کرے اور جس پر چاہے رحم کرے, سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے. اور نہ تو تم زمین میں اللہ تعالیٰ کو عاجز کر سکتے ہو اور نہ آسمان میں, اللہ کے سوا تمہارا کوئی ولی اور نہ کوئی مددگار ہے. یہ تھا رکوع نمبر 14. اس کے اندر ہم نے مختلف قوموں کے ناطے سے جو پیغام سیکھا وہ توحید کی دعوت. تو اس کے اندر عنوان بھی اس کا کیا ہے کہ نوح اور ابراہیم کی دعوت. دو نبیوں کا نام اس میں آیا. ابتدا میں حضرت نوح کے ناطے سے دو باتیں معلوم ہوئیں. نمبر ایک, 950 سال تبلیغ کی, اور دوسری بات یہ ہے کہ جب قوم نہ مانی تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ایک عذاب سے ہلاک کر دیا, اور یہ بات ہم پیچھے کئی دفعہ سن چکے. دوسری چیز, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت سے 7 باتیں ہمیں اس رکوع میں معلوم ہوئی. کون سی؟ اللہ کی بندگی کرو اور اسی سے ڈرو, اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم پوجا کرتے ہو وہ جھوٹ ہے, اللہ کے سوا کسی کے پاس رزق دینے کا اختیار نہیں, اللہ سے اس کا رزق مانگو, اس کی بندگی کرو اور اس کا شکر ادا کرو, تم اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے, اور اگر آپ کو جھٹلایا گیا تو پچھلی قومیں بھی جھٹلائی گئیں, اور رسول کا کام کیا ہے؟ صاف صاف حق کو پہنچا دینا. پھر اس کے بعد ہم نے اس رکوع میں دعوت حق کے ناطے سے بھی 6 باتیں پڑھی, یعنی حق کی دعوت جو ہمارا سب کا کام ہے, کس طرح کیا جائے, لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا احساس دلایا جائے. دیکھو, جیسے اس نے پہلی دفعہ پیدا کیا ویسے ہی دوبارہ کرے گا. بعض لوگ کہتے ہیں نا, مرنے کے بعد کیسے زندہ ہوں گے, تو پوچھئے کہ پیدا کیسے ہوئے تھے. پہلے تو پانی سے پیدا ہوئے, پہلے تو ڈھانچہ بھی نہیں تھا, اب تو کم از کم ایک ڈھانچہ موجود ہے, اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ آسان ہے. دوسری زندگی آئے گی, پھر جس کو اللہ تعالیٰ چاہے گا عذاب دے گا, جس کو چاہے گا کرم کرے گا, اور کوئی شخص اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ پکڑے تو کوئی اس کو پھر چھڑا نہیں سکتا. اسی کے اندر سے پھر ہم نے تو عمل کی بات کیا سیکھی, توحید کی دعوت دینی ہے, اور اس راستے میں اگر مشکلات آئیں تو اس پہ پریشان نہیں ہونا, بلکہ اس سے اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھنی ہے. رکوع نمبر 15 کو دیکھتے ہیں. والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ, جو لوگ اللہ کی آیتوں اور اس کی ملاقات کو بھلاتے ہیں وہ میری رحمت سے نا امید ہو جائیں, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ان کی قوم کا جواب سوائے اس کے کچھ نہ تھا کہ کہنے لگے اسے مار ڈالو یا جلا دو, آخر اللہ تعالیٰ نے انہیں آگ سے بچا لیا. اس میں ایمان والے لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تم نے جن بتوں کی پرستش اللہ کے سوا کی ہے، انہیں تم نے اپنی آپس کی دنیاوی دوستی کی بنیاد ٹھہرا لیا ہے، تم سب قیامت کے دن ایک دوسرے سے کفر کرنے لگو گے اور ایک دوسرے پر لعنت کرنے لگو گے، اور تمہارا سب کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا۔ فَآمَنَ لَهُ لُوط وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي، پس حضرت ابراہیم علیہ السلام پر لوط علیہ السلام ایمان لائے اور کہنے لگے کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، جو بڑا ہی غالب اور حکمت والا ہے، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب علیہ السلام عطا فرمائے، ہم نے نبوت اور کتاب ان کی اولاد میں کر دی، اور ہم نے دنیا میں بھی اسے ثواب دیا، اور آخرت میں تو وہ صالح لوگوں میں سے ہے۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کا بھی ذکر کرو، جب کہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم تو اس بدکاری پر اتر آئے ہو جسے تم سے پہلے دنیا بھر میں کسی نے نہیں کیا، کیا تم مردوں کے پاس بدفعلی کے لیے آتے ہو اور راستے بند کر دیتے ہو اور اپنی عام مجلسوں میں بے حیائیوں کا کام کرتے ہو؟ اس کے جواب میں اس کی قوم نے سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہا کہ جا، اگر تو سچا ہے تو ہمارے پاس اللہ کا عذاب لے آ۔ قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، حضرت لوط علیہ السلام نے دعا کی، اے پروردگار اس مفسد قوم پر میری مدد فرما۔ یہ ترکو نمبر 15، اس کا عنوان کیا ہے؟ دعوت اسلامی کے راستے کی مشکلات۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے واقعے کو سامنے رکھ کے وہ تمام لوگوں کی باتیں پیش کی گئیں جو انہوں نے نبیوں کے ساتھ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی گئی اور ان کو جھٹلایا گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ اسی طرح لوط علیہ السلام کے ساتھ جو قوم کی تکرار تھی، کئی دفعہ ان کا ذکر ہم پڑھ چکے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آج بھی جس جگہ پہ قوم لوط کے ساتھ جو عذاب ہوا، جو ہوموسیکشل قوم تھی، تو وہ ایک بہت بڑی، یعنی ایک ریسرچ کے مطابق جیسے لگتا ہے کہ وہ بحر مردار، یعنی ڈیڈ سی جو جگہ ہے، یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ اس بستیوں پہ عذاب آیا، کیونکہ اس کے بالکل قریب جو جگہ ہے وہ واد سدوم ہے، اور سدوم وہ بستی تھی جہاں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم بستی تھی۔ اس کے بارے میں کہتے ہیں، یہ جو بحر مردار ہے، کہتے ہیں کہ اس کا جو جنوبی حصہ ہے، ایک بہت زبردست قسم کا کوئی یعنی زلزلہ آیا تھا اور اس کی وجہ سے یہ زمین میں دھسا اور پانی اوپر آ گیا، یعنی یہ پہلے سے سمندر جو موجود نہیں تھا، اس کی بننے کی وجہ ہی ایک عذاب تھا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اس کے ارد گرد پانی میں ڈوبے ہوئے شہر بھی ملے ہیں، اور اس کے اندر پانی میں کوئی زندگی کی رمق نہیں، کوئی بھی چیز جاتی ہے، جیسے اس میں نمک کا اتنی زیادہ مقدار ہے کہ جو بھی مچھلی یا کوئی دوسری چیز جاتی ہے تو وہ بالکل جل کے راکھ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب دکھا دیے کہ قوم لوط پہ، آپ دیکھیے کہ سب سے زیادہ عذاب جو ہیں ان کے اوپر آتے ہیں۔ چار قسم کے عذاب جو آپ ابھی مختلف جگہ سے پڑھ چکے، ان کی بستیوں کو الٹایا گیا۔ کہتے ہیں کہ جبرائیل نے اپنا پر لے کے ان کی بستی کو ایسے اوپر اٹھایا جیسے آپ ڈسٹ پین میں ٹریش اٹھاتے ہیں، ان کی بستی کو اٹھایا اور اس کو بالکل اوپر لے گئے قریب آسمان، اور وہاں سے جا کے پھر اس کو پلٹ دیا، یعنی پٹخ کے مارے گئے تھے۔ والمؤتفقات، اتنا غضب آتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس طرح کی بے حیائی کے کاموں پہ۔ پھر اس طرح ان پہ پتھروں کی بارش ہوئی تھی۔ پھر تیسرا عذاب یہ تھا کہ آگ کا عذاب آیا تھا، یعنی وہ پتھر جو تھے وہ بلٹ تھے، جیسے آج گولی لگتی ہے تو اس کے اندر گرم حدت ہوتی ہے نا، تو وہ پتھر ایسے ہی نہیں تھے جیسے عام چھوٹے سے کنکر ہیں، جس کو لگتے تھے وہ جل جاتا تھا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ غرق ہو گئے، یعنی جب ان کی بستیاں اوپر سے زور سے گری تو زمین کے اندر گئی نا، جیسے اب تصور میں لائیں کوئی چیز اچھل کے جاتی ہے تو پانی کے اندر جا کے ڈوب گئے۔ اور اس وقت بھی اس کے اثرات جو ہیں وہ دنیا میں عبرت بن کے موجود ہیں کہ جو لوگ ایسے کاموں میں انوالو ہوں گے پھر وہ اللہ تعالیٰ کے عذابوں کو دعوت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری نسلوں کو ان چیزوں سے محفوظ رکھے۔ آج کا آخری رکوع ہے، رکوع نمبر 16۔ ولما جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرا، اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر پہنچے، کہنے لگے کہ اس بستی والوں کو ہم ہلاک کرنے والے ہیں، یقیناً یہاں کے رہنے والے گناہگار ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اس میں تو لوط علیہ السلام بھی ہیں۔ فرشتوں نے کہا، یہاں جو ہیں ہم انہیں بخوبی جانتے ہیں، لوط علیہ السلام کو اور اس کے خاندان کو سوائے اس کی بیوی کے ہم بچا لیں گے، البتہ وہ عورت پیچھے رہ جانے والوں میں ہے۔ جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ ان کی وجہ سے غمگین ہو گئے اور دل ہی دل میں رنج کرنے لگے۔ قاصدوں نے کہا، آپ خوف نہ کھائیے اور آزردہ نہ ہو، ہم آپ کو آپ کے ساتھ والے لوگوں کے ساتھ بچا لیں گے، مگر آپ کی بیوی کہ وہ عذاب کے لیے باقی رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ انا منزلون علی اہل ہذہ القریہ، ہم اس بستی والوں پر آسمانی عذاب نازل کرنے والے ہیں، اس وجہ سے کہ یہ بات نہیں مانتے تھے۔ البتہ ہم نے اس بستی کو صریح عبرت کی نشانی بنا دیا ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، سچ ہے نا؟ اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، قیامت کے دن کی توقع رکھو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ پھر بھی انہوں نے انہیں جھٹلایا اور آخر انہیں زلزلے نے پکڑ لیا اور وہ اپنے گھروں میں بیٹھے کے بیٹھے مردہ ہو کر رہ گئے، اور عادیوں اور سمودیوں کو بھی غارت کیا جن کے بعض مکانات تمہارے سامنے ظاہر ہیں، اور شیطان نے انہیں ان کی بدامالیاں آراستہ کر کے دکھائی تھیں اور انہیں راہ سے روک دیا تھا باوجود یہ کہ آنکھوں والے اور ہوشیار تھے۔ وقارون و فرعون و حامان، اور قارون اور فرعون اور حامان کو بھی، اور ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام کھلے کھلے معجزے لے کر آئے تھے، پھر بھی انہوں نے زمین میں تکبر کیا لیکن ہم سے آگے بڑھنے والے نہ ہو سکے۔ پھر تو ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کے وبال میں گرفتار کر لیا، ان میں سے تو بعض پر ہم نے پتھروں کا میہ برسایا اور ان میں سے بعض کو زوردار سخت آواز نے دبوچ لیا، اور ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دھسا دیا اور بعض کو ہم نے ڈبو دیا۔ یہ ساری سزائیں چاروں قوم لوط پہ بھی ہوئی تھیں جس کا بھی میں نے ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ ان پر ظلم کرے، بلکہ یہی لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، جن لوگوں نے اللہ کے سوا اور کارساز مقرر کر رکھے ہیں، ان کی مثال مکڑی کسی ہے کہ وہ بھی ایک گھر بنا لیتی ہے، حالانکہ تمام گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے، کاش وہ جان لیتے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جنہیں وہ اس کے سوا پکار رہے ہیں، اور وہ زبردست اور ذی حکمت ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور ہم ان مثالوں کو لوگوں کے لیے بیان فرما رہے ہیں، انہیں صرف علم والے ہی سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو مصلحت اور حق کے ساتھ پیدا کیا، اور ایمان والوں کے لیے تو اس میں بڑی بھاری دلیل ہے۔ یہ تھا رکوع نمبر 16، اس کا عنوان کیا ہے؟ غیر اللہ کے سہارے مکڑی کے جالے ہیں۔ یہ تھی وجہ جس کی وجہ سے سورت کا نام عنکبوت ہے۔ عنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں، جالے جو لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت طریقے سے، پیچھے شروع میں آپ نے دیکھا وہی بات دہرائی گئی، قوم لوط کی تباہی کا ذکر ہوا، قوم شعیب کی دعوت کا ذکر ہوا، قوم عاد سمود، پھر قارون اور کے بات ہوئی، اور آخر میں ساری قوموں کے حالات پہ تبصرہ کر کے شرک کو ایک بہت ہی خوبصورت مثال سے سمجھایا گیا کہ اللہ کے سوا غیر سے مانگنے والا یا امید رکھنے والا کیسے ہے، جیسے مکڑی کے جالے۔ مکڑی کا جالہ کبھی دیکھا؟ پھونک مارتے ہیں تو اڑ جاتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دی، سوال پیدا ہوتا ہے کیوں دی، کیوں یہ مثال دی، اس کی وجہ کیا ہے؟ تین وجوہات ہیں اس کی۔ نمبر ایک، عقل کو جھنجھوڑنے کے لیے۔ ایسی بات سن کے انسان ذرا ہل جاتا ہے نا کہ یہ کیا بات ہوئی، واقعی یہ تو میں نے بھی سوچا ہی نہیں۔ پھر دوسری بات ہے، شرک کی حقیقت سے آگاہ کرنے کے لیے، یعنی شرک کتنا کمزور ہے۔ آپ دیکھیں لوگ چند دن قبر پہ جا کے مانگتے ہیں، پھر وہاں سے نہیں ملتا تو کہتے ہیں چلو اٹھو اب کہیں دوسری جگہ چلتے ہیں، ٹوٹ گیا نا جالا، ایک جگہ نہیں ملا تو دوسری جگہ۔ اس کے برعکس جو لوگ توحید پہ ہوتے ہیں، مشکل سے مشکل حالات آ جائیں لیکن اللہ کے در کو نہیں چھوڑتے، ٹھیک ہے؟ تو تیسری وجہ کیا اس مثال کے بیان کرنے کی؟ ہدایت دکھانے کے لیے، راہ ہدایت دکھانے کے لیے۔ ہدایت کون پاتا ہے؟ इन आयतों से हमें तीन बातें पता चली। नंबर एक, जिसके पास हकीकी इल्म हो। नंबर दो, जो गौर व तदब्बुर करे। और तीसरी बात है कि अपना सर झुका दे, अकड़े नहीं, बात सुन के मान जाए। थोड़ा सा मवाजना करना चाहूंगी आपके सामने मकड़ी और इंसान का। मकड़ी तो सब समझते हैं ना, स्पाइडर होम देखें कितना नाजुक होता है, हल्का सा दिखता भी नहीं। आप देखिए कि मकड़ी और इंसान जो शिर्क करता है, यानी आप एक तरफ लाइन लगा लें मकड़ी लिख लें, दूसरी तरफ मुशरिक लिख लें, तो आपको कुछ बातें इंशाल्लाह मिलेंगी। मकड़ी क्या करती है, जाल का ताना बाना बुनती है, जाल बुनती है ना, इधर से उधर लगाती है। इस तरह मुशरिक इंसान भी उम्मीदों के ताने बाने बुनता है, चलो इधर से जाता हूँ, उधर उस कब्र पे जाता हूँ, उधर जाता हूँ, इधर जाता हूँ। दूसरी बात क्या है कि मकड़ी का घर नहायत कमजोर और बेबुनियाद होता है। इसी तरह वो लोग जो माबूदों ख्याली अपने तौर पे ख्याल कर लेते हैं ये हमारे माबूद हैं, उन पर भरोसा भी बहुत कमजोर होता है, छोटी सी बात पे उनसे एतमाद उठ जाता है। फिर आप देखिए कि नापायदार घरोंदे से हिफाजत की उम्मीद रखती है। मकड़ी घर इतना नाजुक बनाती है और उसका ख्याल होता है कि ये घर मेरी हिफाजत कर लेगा। इसी तरह वो लोग जो बुतों से मांगते हैं या कब्रों पे जाते हैं, उनका भी ख्याल ये होता है कि ये जो खुद कब्रों में है, जो सुन नहीं रहे, बोल नहीं रहे, ये हमारी मदद कर देंगे, लेकिन इंजामेकार कुछ भी वहां से नहीं मिलता। अगली बात क्या है कि बुरे हालात का हल्का सा झोंका भी सह नहीं सकता मकड़ी का घर, फौरन टूट जाता है। इसी तरह शिर्क या मुशरिक जो है वो दुनिया में भी फौरन छोटी सी बात से ख़त्म हो जाता है, और आखिरत में भी ये अमल इंसान को आग में डाल देगा। एक और चीज़ इनमें है कि जो जाला होता है वो देखने में बड़ा नफीस लगता है, कभी देखा है आप लोगों ने, इतना नाजुक होता है। मैंने एक दफ़ा देखा, और शायद एक दिन हम कहीं थे तो गाड़ी खड़ी रही, तो जब मस्जिद से हम निकले तो मुझे इन्होंने बुलाया, कहने लगे देखो क्या। अब मुझे कुछ नहीं दिख रहा था, मैंने कहा क्या है, गौर से दिखाया, एक खास एंगल से इन्होंने दिखाया, सूरज निकल रहा था सुबह फजर के बदम जब निकले, थोड़ी सी देर में यानी मस्जिद की दीवार से कोई एक तार निकला, यानी किसी जाले का था, और उसका दूसरा तार का हिस्सा जो हमारी गाड़ी की जो सामने फ्रंट मिरर होता है उसके ऊपर था, और उसके बीच में इतना खूबसूरत यानी सूरज की तरफ से लाइटें पड़े और रिफ्लेक्ट हो रहा था, और उसके बीच में पूरा जाला बन रहा था। यकीन करिए इतनी जल्दी बना लिया, हैरत हो रही थी। तो यह शायद हमने रात को वहां बसर की, आई डोंट नो, कोई भी वजह थी, कुछ देर में बहरहाल यह हुआ सब कुछ ना। तो वो इतना नाजुक और खूबसूरत लग रहा था कि मैंने इन्हें कहा कि आप गाड़ी नहीं निकालें, जो ही आप गाड़ी हिलाएंगे तो ये टूट जाएगा, लेकिन वो तो टूटना ही था, वो कहाँ रहेगा। इसी तरह आप देखिए कि बाज़ दफ़ा ऐसी जगह जहां शिर्क होता है वो बड़ी खूबसूरत लगती हैं, रंग रूप, रगन, खुशबू, इत्रियात, मेले ठेले, बज़ाहर लोगों को ये चीज़ें खूबसूरत लगती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ज़रा सी हवा चले तो मकड़ी के जाले नीस्तो नाबूद। इसी तरह मुशरिकों पे जब अल्लाह के अजाब आते हैं तो कुछ भी नहीं बचता। आखिर मैं यही कहूँगी, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हज़ार सजदों से दिलाता है आदमी को निजात। अल्लाह ताला हमें और हमारी तमाम साथियों को शिर्क जैसी तकलीफ दे चीज़ों से बचा के रखे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से पारा पूरा हो गया। आज की हदीस बता देती हूँ, आयत तो आयत तदब्बुर यही आयत नंबर 2 से 6 तक थी सूरह अनकबूत की। आज की हदीस है, इन्नल्लाह मुख्सिनुन युहिब्बुल एहसान, बेशक अल्लाह ताला एहसान करने वाला है और एहसान को पसंद करता। करते हैं आप एहसान किसी पे? हम तो चाहते हैं लोग हम पे एहसान करें, हमने क्या करें, अब सब पे हम ही एहसान करते फिरें, नहीं करना है इंशाल्लाह अल्लाह ताला की रहमत से। और आज की दुआ क्या है, सुबह शाम की दुआओं में से एक अच्छी सी खूबसूरत दुआ है आफियत की, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल आफियत फि दुनिया वल आखिरा, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ्व वल आफिया फि दीनी व दुनियाया व अहली व माली, अल्लाहुम्मा स्तुर औराती व आमिर रवाती, अल्लाहुम्मा अख्फज़नी मिन बैन यदैया ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي। اے اللہ میں پناہ مانگتی ہوں آپ سے عافیت دنیا میں اور آخرت میں, اے اللہ میں مانگتی ہوں آپ سے عافیت دنیا میں اور آخرت میں, اے اللہ میں سوال کرتی ہوں آپ سے گناہوں کی معافی کا, تندرستی کا, میرے دین اور دنیا میں اور اہل و مال میں، الہی ڈھانپ لے میرے عیب اور بے فکر کر دے مجھے خوف کی چیزوں سے، اے اللہ حفاظت کر میری سامنے سے اور پیچھے سے، دائیں سے اور میرے بائیں سے، اور میرے اوپر سے، اور میں پناہ لیتی ہوں آپ کی عظمت کی اس سے کہ میں ہلاک کی جاؤں نیچے سے، آمین۔ عافیت مانگنے کی ضرورت ہے، ہمیں نہیں پتہ، ہم نے ابھی ایک دفعہ آمین کہا اور پڑھا تو اس کی وجہ سے ہمارے اوپر آنے والی کوئی تکلیف جو ہم پہ آنے والی تھی، کوئی بیماری، کوئی حادثہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے بچا لیا ہو۔ تو صبح و شام یہ دعائیں پڑھنے کی ہیں۔ آج کی کمٹمنٹ کیا ہے؟ تجسس نہیں کرنا۔ آج کل کس چیز کا تجسس ہوتا ہے؟ فلاں نے آج کیا پکایا ہے، آج افطاری میں ان کے گھر کیا بن رہا ہے، کچھ بھی بن رہا ہو آپ کو کیا لگے۔ وہ مرزا غالب تھے نا، تو ایک ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے ہمسائے میں آج کھیر پک رہی ہے؟ تو کہنے لگے مجھے کیا؟ کہنے لگے نہیں، مجھے پتا چلا ہے، وہ آپ کو بھی بھیجے گا۔ تو کہنے لگے پھر تجھے کیا؟ تو یہ بات ہے کہ تجسس نہیں کرنا انشاءاللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔